إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. پچھلے دروس میں قیاس کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے سیکھی تھیں کہ قیاس میں چار چیزیں ہیں. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ قیاس کے چار ارکان ہوتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا دین میں قیاس، شریعت کے احکام میں قیاس جائز ہے یا نہیں؟ جائز. مثال، امتحان قریب ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آج اگر یہ مکمل ہو جائے تو اگلا ہفتہ چھوڑ کر پھر اس کا اگلا ہفتہ امتحان ہوگا، یا اور چھٹی چاہیے آپ کو بیچ میں پڑھائی کے لیے؟ کبھی بھی یہاں پکڑ کے کرتے ہیں ورنہ منہ پہ لگ سکتا ہے. تو یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں یہ آخری ہمارا درس ہو سکتا ہے اگر بات مکمل ہو جائے. تو اس کے بعد ایک یا دو ہفتے کی چھٹی آپ کو دے کر، یا اس میں ریویژن بھی کر سکتے ہیں، اعادہ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا امتحان ہوگا. آج ہی ہم لوگ اس کی تاریخ بھی طے کر دیں گے. تو قیاس اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. کیا قیاس کی ضرورت ہے؟ مثلا کب ضرورت پڑ سکتی ہے؟ کیا سارے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہیں آئے؟ نہیں آئے. مثال، نشہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، ملتا جلتا نشہ. کیسے؟ چرس، گانجا. نہ چیم ہے نہ گاف ہے، عربی میں ہے چرس، گانجا نہیں. تو اس پر حکم لگانے کے لیے علت دیکھیں گے یا چیز کا نام دیکھیں گے؟ کہ کوئی آدمی کہے کہ بھائی چرس کا نام قرآن میں ہے کیا؟ نہیں ہے. گانجے کا نام ہے کیا؟ نہیں ہے. تو جب اس کا حرام ہونے کا فتویٰ قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے تو چرس گانجا جائز ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا نام آیا نہیں. چرس حرام، گانجا حرام، تو نہ چرس ہے عربی میں نہ گانجا ہے. کاف، گاف تو ہے نہیں اس میں، کاف ہے. اور چیم ہے نہیں اس میں، کیا ہے؟ جیم. تو جب اس کے حروف ہی شروع ہونے والے نہیں ہیں تو پورا نام کہاں سے آئے گا؟ تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی اس میں، شراب میں یا خمر میں جو علت ہے، جو وجہ ہے حرام ہونے کی، اگر کسی اور چیز میں، چاہے وہ کسی اور چیز سے بنا ہو، اگر وہی علت، وہی وجہ اس میں موجود ہو، تو اس پر بھی کیا حکم لگے گا؟ وہی حکم جو خمر پر لگا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس. فی نفسی ہی وہ چیز اس زمانے میں موجود نہیں تھی، نہ الفاظ کی شکل میں اس چیز پر وہ حکم لگا ہوا ہے، لیکن جو وجہ اس چیز میں ہے نشہ، تو کسی اور چیز میں اس زمانے میں ایسی کوئی اور چیز پائی جاتی ہو جس میں وہی وجہ موجود ہے، تو اس پر جو حکم لگا ہے وہ اس پر بھی حکم لگے گا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس. تو معلوم ہوا کہ قیاس دینی ضرورت ہے. کیا قیاس غلط ہو سکتا ہے؟ غلط ہو سکتا قیاس، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. کیوں صحیح یا غلط ہو سکتا ہے؟ یعنی کیسا صحیح ہوگا، کیسے غلط ہوگا؟ شریعت کے تابع رہ کے کریں گے تو صحیح ہوگا، اور شریعت، ٹھیک ہے، اب شریعت کے تابع رہ کر قیاس غلط ہو سکتا ہے کیا؟ تو پھر تابع رہ کے کیے تو کیسے صحیح ہوگا؟ یعنی جواب کیا ہوا؟ شریعت کے تابع رہ کر کریں گے تو صحیح ہے، اور شریعت کے تابع نہیں رہ کر یا چھوڑ کر کریں گے تو قیاس غلط ہے. کیا شریعت کے تابع رہ کر قیاس غلط ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ تو شریعت کے تابع رہ کر بھی قیاس غلط ہو سکتا ہے. اس کی کوئی مثال ہے؟ ایسا کوئی قیاس کرے کہ ایسا، یعنی قیاس کیا تو غلط ہو گیا، شریعت کے تابع رہ کر بھی، شریعت کے معاملے میں بھی. مثلا، ہاں، یا آپ اس میں کہہ سکتے ہو کہ دار الحرب کے بارے میں ایک روایت ہے کہ لا ربا فی دار الحرب، اس الفاظ کے قریب قریب الفاظ سے مکحول کی روایت موجود ہے، دار قطنی نے جہاں تک مجھ کو یاد ہے اس کو روایت کیا ہے، کہ لا ربا فی دار الحرب، دار الحرب میں سود نہیں. اس بنا پر احناف کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا کوئی ملک، ایسا کوئی علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی جنگ ہے، دار الحرب ہے، وہاں پر رہنا مطلب دین پہ چل نہیں سکتے، وہاں پہ دار الحرب ہے، مسلمانوں کی اس سے جنگ ہے، اس علاقے سے معاہدہ نہیں ہے، وہ دار الاسلام بھی نہیں ہے، نہ ان سے کوئی مسلمانوں کا معاہدہ ہے، ان سے جنگ ہے مسلمانوں کی. تو وہاں سود نہیں ہے، یعنی سود کا شرعی حکم وہاں لاگو نہیں ہوتا ہے، ایسا وہ سمجھتے ہیں. لہذا وہ کہتے ہیں کہ لا ربا فی دار الحرب کا مطلب یہ ہے کہ ہم دار الحرب میں ربا لے سکتے ہیں، سود لے سکتے ہیں. حنفی مذہب میں ہے ایسا، میں سود کے اس میں بتایا تھا آپ کو، تفصیل یاد ہوگی تو دیکھیے وہاں پہ. تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اگر دو مسلمان دار الحرب میں ہیں تو وہ آپس میں سودی لین دین کر سکتے ہیں، یہ اس میں مطلب ان کے نزدیک ہے، اور ایک مسلمان حربی سے سود لے سکتا ہے. اب اس کی بنیاد پر دو الگ مسئلے، خرابیاں دیکھیے اس میں کیا ہے. نمبر ایک، یہاں پر کیا ہے، کہ دار الحرب میں ربا نہیں. تو اب یہ اس مسئلے، یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ مرسل روایت ہے، امام شافعی نے اس کو رد کیا ہے، اور بہت ساری باتیں اس میں کہی جا سکتی ہیں. قرآن کا عموم ہے، اس کو آپ ایک ایسی حدیث سے خاص کر رہے ہو جو کہ سندن بھی صحیح نہیں ہے، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے. ربا حرام ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے. اور اس پہ کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں، تو پھر اس میں لیا کہاں سے ہی ہے؟ اب کچھ لوگوں نے اس کو صحیح بتانے کے لیے کیا کہا کہ دیکھیے جہاں جنگ ہے وہاں جس سے جنگ ہو رہی ہے اس کا مال لوٹ سکتے کہ نہیں، مال غنیمت ہوتا نہ ہو، جب مال غنیمت ہو سکتا ہے وہاں پر اس کا مال لوٹا ہوا مل سکتا ہے تو پھر ربا کیوں نہیں لے سکتے؟ تو یہ کیا ہوا، اس کو کس پہ قیاس کیا؟ مال غنیمت پر. مال غنیمت الگ ہے، ربا الگ ہے، دونوں کے حکم الگ ہے، دونوں کے معاملات الگ ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کو لاگو کہاں کیا، ہندوستان یا اس طرح کے جو ملک ہے جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، تو اس حکومت کو یا اس ملک کو کس پہ قیاس کیا؟ دار الحرب پہ. دار الحرب آپ کو پہلے معلوم ہے کہ کیا ہے؟ معلوم جا رہا ادھر قریب قریب اس کو. دار الحرب، حرب کے معنی جنگ، اور دار کے معنی گھر. دار الآخرہ جو اللہ نے کہا آخرت کا گھر، گھر دار لوگ بولتے ہیں، تو دار یعنی گھر، مقام جہاں بستا ہے انسان، رہائش مقام. دار الحرب یعنی عربی میں اضافت کا قاعدہ معلوم ہے؟ آپ لوگ کتنے عربی میں بیٹھتے ہیں آپ لوگ، اور کتنے شکایت کرتے ہیں عربی نہیں لے رہے. دار، دار الحرب، گھر حرب کا، جنگ کا گھر، ایسا ملک یا ایسا علاقہ جہاں مسلمانوں کی جنگ ہو، کوئی معاہدہ نہیں، کوئی امن نہیں، کچھ نہیں، جنگ ہو رہی مسلمانوں کی. تو اب کیا ہندوستان کو دار الحرب کہا جا سکتا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ یہاں کے قانون میں خود اسلام کے لیے مسلم پرسنل لا بنا ہوا ہے، مسلمانوں کی شریعت کے سارے احکام تو نہیں لے سکتے، بھائی تم آؤ یہاں پہ جو تمہارے حساب سے کرنا کر سکتے ہیں، نہیں. کرمنل لا ان کا اپنا ہے. یہ اسلامی حکومت ہے کیا؟ نہیں. یہ دار الحرب ہے کیا؟ نہیں. پھر کیا ہے یہ؟ جمہوریت. جمہوریت ہندوستان اسلامی اعتبار سے وہ کیا ہے؟ دار الامن ہے، کہ مسلمانوں کو یہاں پر رہنے کی آزادی ہے، اپنے دین پر چلنے کی آزادی ہے، اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی آزادی ہے. یعنی مسلمانوں کے دین کو یہاں گنجائش ہے، تم جی سکتے ہو. اس کو دار الحرب نہیں بولتے ہیں، کہ وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں تم یہاں رہ سکتے ہو، تم یہاں اپنے دین پہ چل سکتے ہو، پرچار کر سکتے ہو. وہ دار الحرب نہیں ہوتا ہے، اور تفصیل آپ علماء سے پوچھ سکتے ہو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ حبشہ گئے اور حبشہ میں رہے وہاں پر، اور وہاں کا بادشاہ مسلمان تھا نہیں، لیکن اس نے وہاں پر ان کو مسلمانوں کو رہنے کے لیے اجازت دی کہ تم اپنے دین پر رہو. تو کیا وہ جنگ ہے وہاں سے دار الحرب؟ نہیں، دار الحرب نہیں ہوا. تو کیا ہندوستان میں بول سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے چونکہ دار الحرب میں؟ اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. پہلے مسئلہ کہاں سے لیا گیا؟ لا ربا فی دار الحرب. دار الحرب میں ربا کا مسئلہ نہیں ہے. روایت صحیح ہے؟ نہیں. اس پہ اصول کیا قائم ہوا؟ مسئلہ کیا نکلا اس سے؟ دار الحرب میں ربا لاگو نہیں ہوتی، لے سکتے، دے سکتے، سب کچھ کر سکتے. بلکہ بعض نے کہا دے نہیں سکتے، لے سکتے، کیونکہ دینا ان کو سپورٹ ہے، لینے میں اپنا فائدہ ہے، تو لے سکتے ہیں غیر مسلم سے، ایسے ملک میں دے نہیں سکتے. اس میں بہت پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں. تو ضعیف روایت کی بنیاد پر ایک مسئلہ اخذ کیا گیا. دوسری غلطی، اس مسئلے کا انطباق، انطباق کا مطلب یا تطبیق کا مطلب پریکٹیکل اپلیکیشن، اس کو لاگو کرنا، اس مسئلے کو جو کہ غلط یعنی مسئلہ تھا، غیر ثابت شدہ چیز سے نکالا گیا تھا، اس کو ایسی جگہ اپلائی کیا گیا جو وہ نہیں ہے. تو ہندوستان کو چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے, قیاس کیا گیا کس پر؟ دار الحرب پر. اور یہاں گنجائش نکالی گئی کہ کیا یہاں ربا چلتی ہے. کتنی غلطیاں ہوئی؟ بہت ہو گئی نا. کم سے کم کتنی ہوئی؟ دو. پہلی غلطی, اصل مسئلہ کیا ہے ثابت شدہ نہیں ہے. دوسری غلطی, اس میں مسئلہ دونوں کیا ہیں؟ دونوں الگ ہیں. جس پر قیاس کیا گیا ہے تو اس میں اور جس کو قیاس کیا جا رہا ہے اس میں فرق ہے یا سیم ہے؟ فرق ہے نا. تو یہ دو غلطیاں عام طور سے قیاس میں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اصل ہی ثابت نہ ہو. جیسے ہم نے یہاں پر دیکھیے قیاس کے لیے شروط کیا, شروط ہیں قیاس کے لیے کیا شروط ہیں؟ چار شروط. شروط نہیں اس میں, کیا وہ چار شرط ہیں؟ دیکھیے وہ چار کیا ہے, چار اور دو. ابھی دو اور چار کچھ تو ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا ہوا؟ وہ چار والے کون ہیں پھر؟ یہ جو چار بولے تھے وہ کیوں بولے تھے لوگ؟ تو وہ کیا ہے؟ شرط نہیں ہے, وہ شرط نہیں ہے قیاس کی چار چیزیں. سب بول رہے ہیں دیکھتے ہم کیا بولتے ہیں, ہم لوگ جواب نہیں دینے والے, پھنسنے کا نہیں ہم کو, ہم پھنسے کہ سب ہنسے. ہاں وہ چار چیزیں کیا ہے اس کی؟ ارکان ہیں. ارکان کس کو بولتے ہیں؟ جس پر یہ مسئلہ قیاس کا ٹکا ہو. اور شرط کس کو بولتے ہیں؟ شرط تو آپ کو معلوم ہے ابھی, بشرط ہے کہ آپ نے یاد رکھا ہو. یعنی اس کے لیے شرط پوری ہونا چاہیے. شرط اور شرط میں کیا فرق ہے؟ آپ انہوں نے شرط لگائیں گے تو شرط نہیں ہو, شرط ہے. شرط کا مطلب ہوتا ہے علامت, علامت. اور شرط کا مطلب ہوتا ہے کنڈیشن, جس کو ہم بولتے ہیں شرط, جہاں ہمارے یہاں شرط استعمال ہوتا ہے. تو شرط الگ ہے, اس کی جمع اشراط ہے, اور یہ شرط اس کی جمع شروط ہے. ٹھیک ہے, تو ارکان اور شرط, چار ارکان ہیں اس کے. کیا ارکان ہیں؟ اصل, یہ اصل, 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 اور فرع, 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 اور تیسرا علت اور قلت. ہاں حکم. تو اصل, فرع, علت اور حکم. اب یہاں پر دو چیزیں ہم دیکھیں گے کہ قیاس کے لیے شروط کیا ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کسی اپنے سے قوی تر دلیل سے ٹکرانا نہیں چاہیے. یہ جو قیاس کیا جا رہا ہے, اصل قرآن میں کیا ہے ثابت شدہ مسئلہ کیا ہے سود کے بارے میں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے ربا کو کیا کر دیا؟ اللہ نے کہا ایسا دار الحرب میں حلال کیا یا فلاں جگہ حرام کیا؟ ایسا اللہ نے کہا؟ علی الاطلاق حرام ہے یا نہیں؟ اگر یہ مان لیتے ہیں کہ نہیں بابا ہندوستان کیا ہے یہ دار الحرب ہے, تو مالی غنیمت بنا سکتے کہ نہیں؟ کسی کو باندھی بنا سکتے کہ نہیں؟ پھر یہ بھی لاگو کریں گے, کسی کا بھی مال لوٹ سکتے ہیں؟ نہیں لوٹ سکتے ہیں. کیونکہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکیومنٹ سائن کر رہے ہیں, میں اس ملک میں رہتا ہوں, میں ایسا کرتا ہوں, میں ایسا کروں گا, ایسا نہیں کروں گا. تو ہم معاہدہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں رہیں گے, امن سے رہیں گے, یہاں ہم گڑبڑ نہیں کریں گے. تو اس کے بعد وہ معاہدہ توڑا جا سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں, دین دین ہے. دین سیاسی مسائل کی وجہ سے تبدیل ہو سکتا ہے؟ دین دین ہے. تو اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اگر اس کو دار الحرب مان لیتے, آپ کسی بھی غیر مسلم کا مال لوٹ رہے ہیں, آپ کسی بھی عورت کو اپنی باندھی بنا کے اس کے ساتھ تعلق کر رہے ہیں, کیا دار الحرب ہے؟ نہیں. تو یہ سارے معاملات آتے ہیں. زبردستی کسی کو بھی ہم دار الحرب نہیں بنا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اپنے سے قوی دلیل سے وہ قیاس ٹکرانا نہیں چاہیے, اور دوسرا یہ کہ اس میں ان یکون حکم الاصلی ان یکون حکم الاصلی ثابتا بنص او اجماع, کہ وہ اصل حکم جو ہے, جو حکم لیا جا رہا ہے, جو اصل کا حکم ہے, وہ نص سے یا اجماع سے ثابت ہونا چاہیے. تو یہ جو دلیل ہے اس کی دار الحرب میں ربا نہیں, کیا اس کے لیے کوئی قوی دلیل ہے جس پر پورا مسئلہ ٹکا ہوا ہے؟ اس کے لیے دلیل کیسی ہے؟ صحیح ہے. تو کیا وہ اصل مسئلہ ہی ثابت نہیں, پھر اس پہ جو عمارت بنائی جائے گی وہ ٹکے گی نہیں ٹکے گی؟ ٹیبل پہ بلڈنگ بنائیں گے آپ, ٹیبل خود ٹکا ہوا نہیں ہے تو اس پہ آگے کا معاملہ نہیں ٹک سکتا ہے جب تک کہ زمین میں بنیادیں نہ ہوں. تو قیاس کے بارے میں سمجھ میں آیا, یہ ایک مثال آپ یاد رکھ سکتے ہو اس سلسلے میں کہ اصل حکم ثابت ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ وہ کسی اور اقوا زیادہ قوی دلیل سے ٹکرانا نہیں چاہیے. مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قیاس کیا جاتا ہے لیکن وہ اس میں وہ بات نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کیا عقیقہ میں حصہ لے سکتے ہیں؟ نہیں. اونٹ میں نہیں لے سکتے ہیں, قربانی میں پھر عقیقے میں لے سکتے ہیں. کیوں نہیں لے سکتے؟ ہاں عقیقے بکرا کاٹنا چاہیے, بکری نہیں. حدیث میں جان کا لفظ ہے, حدیث میں جان کا حکم دونوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیسا معلوم پڑا الگ ہے دونوں کے لیے؟ عقیقے میں ہے حصہ نہیں لے سکتے, آپ کو کوئی پوچھے کیا بولیں گے آپ؟ ہاں تعجب تو اچھی چیز پہ بھی ہوتا ہے. کیا بات, کتنا اچھا بچہ, اتنا چھوٹا ہو کے پورا قرآن یاد ہے, تو کیا یہ تعجب ہے؟ تو اچھا ہے کہ برا ہے؟ انکار بھی کیا تو وہ تعجب تھا یا افسوس تھا؟ کیسا معلوم پڑا تعجب ہے کہ افسوس ہے؟ انکار کیا, منع کیا. انکار کس کو کہتے ہیں؟ نہیں کرنا ایسا, تو ایسا بولے نہیں کرنا بہت ستا رہے نا, ایکسیپٹ نہیں کرنا. کیا الفاظ ہے جس سے معلوم ہے ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے؟ اچھا وہ مطلب میرے سے مطلب نہیں, میں خالی انکار کا بول رہا ہوں. کیا کہا اس میں ایسا نہیں ہوتا تھا؟ شرط کا لفظ ہے اس میں, اصل وہی ہے. دیکھیے پریسیجن ہونا چاہیے ہمارے پاس جب ہم جواب دیں, ایسا کوئی لفظ نہ بولیں جس سے بات دوسری طرف چلی جائے. پہلا نمبر یہ کہ ہم اب جیسے مثال کے طور پر تعجب لفظ آیا, انکار لفظ آیا, اصل لفظ آیا, شرط لفظ آیا, چار لفظ آیا نا پورے ڈسکشن میں, یہاں سے انکار کی تشریح بھی آئی, جان بھی لفظ آیا اس کے اندر. تو ابھی ان الفاظ سے کیا ہوگا, چونکہ دلیل میں الفاظ موجود ہیں, اصل لفظ ہے, شرط ہے, جان ہے, انکار ہے, تعجب ہے, نہیں ہے. حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. معاذ اللہ کب بولتے ہیں؟ بہت اچھا لگا تو بولتے ہیں نا, اللہ کی پناہ کتنا اچھا ہے, نہیں بولتے ہیں. معاذ اللہ, اللہ کی پناہ تعوذ کیا جاتا ہے بری وقت میں, بری چیز کے سلسلے میں, اللہ بچائے مجھ کو. کس نے کہا تھا معاذ اللہ؟ ہاں اور قرآن میں ہے کہ ہے کدھر تو بھی لیکن معلوم نہیں ہے, ڈھونڈے تو مل جائیں گا, ڈھونڈو. ہاں یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، قال معاذ اللہ، اس نے جب کہا ہے تلک آؤ ادھر، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی پناہ، کیا کر رہی ہے؟ تو یہ ناپسندیدہ چیز کے وقت میں، منکر کے وقت میں کہا جاتا ہے، اعوذ باللہ، معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ. تو عائشہ نے کہا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے یا شات، جس میں دونوں آ سکتے ہیں، بکرا بکری، اور لڑکی کی طرف سے ایک. تو ایک تو انہوں نے اس پر افسوس یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اللہ کی پناہ، اور دوسرا کیا کہا؟ آپ نے تو یہ کہا تھا. تو اگر وہ بولنے میں یہ آ جاتا تو وہ بولنے کی ضرورت تھی نہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بکرا یا بکری، جو یعنی دو بکرے یا دو ایک بکری، لڑکا یا لڑکی کے لیے، انہوں نے وہ بتایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں کہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ متعین ہے. دوسرا جانور اونٹ اگر ہوتا سنت میں یا گنجائش اس کی ہوتی تو پناہ مانگنے کی بات ہوتی نہیں. دوسرا اس کے بالمقابل اس کو ذکر کرنے کی ضرورت رہتی. جیسے کوئی آدمی قربانی کے وقت میں بیل ذبح کر رہا ہے، کہنے کر معاذ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بکرا ذبح کیا تھا قربانی میں، یہ بولنا اس کا صحیح ہوگا؟ کیوں؟ آپ کے زمانے میں دوسرا بھی ہوا ہے، اور خود آپ نے بھی کیا ہے، اونٹ بھی ذبح کیا آپ نے، اور آپ نے گائے بھی ذبح کی ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے، اہلی اپنی بیویوں کی طرف سے. تو جب تینوں ہیں تو مطلب ایسا بولے گا کوئی آدمی، بولنا صحیح ہوگا؟ جب ایسا بول رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے کی گنجائش متعین اس میں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ دلائل اس طرح سے اس کو سمجھانا پڑتا ہے. تو حضرت عائشہ کی دلیل سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اللہ کی پناہ مانگی. جب اونٹ کا عقیقہ ذکر کیا گیا، وہ بھی کیسا اونٹ؟ پورا اونٹ ایک کے لیے. اب حصے کیا اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے قربانی پر؟ قربانی میں، اور اگر اس میں آپ فرق بتاتے ہیں اگر، تو اپنے آپ یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی کہے کہ روزے میں بالکل بات نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے کھڑے رہو، فرما بردار بنے ہوئے. کیونکہ صحابہ شروع میں جب بات کر لیا کرتے تھے نماز میں، تو بعد میں آیت جب اتری تو کیا ہوا؟ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ، ہم کو خاموشی کا حکم دیا گیا اور بات چیت سے منع کر دیا گیا. لہذا نماز میں کیا ہے؟ بات کرنا. تو روزے میں بھی منع ہے. کیوں؟ وہ بھی عبادت، یہ بھی عبادت، صحیح ہے؟ کیونکہ وہ کس سلسلے میں نازل ہوا ہے؟ اگرچہ عبادت ہونے کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں؟ ایک ہیں، لیکن کیا خاموش رہنے کی علت عبادت ہے؟ اگر ایسا ہے تو ذکر کیا ہے؟ تو عبادت خاموش رہنا کیسا ہوا ہو؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عبادت ہے تو خاموش رہنا چاہیے، تو پھر ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے، بلکہ نماز کا مقصود بھی کیا ہے؟ تو پھر ذکر کرنا کہ نہیں کرنا؟ تو عبادت میں رک چپ ہونا چاہیے کہ بولنا چاہیے؟ تو معلوم ہوا کہ ہر عبادت میں، ہر حال میں خاموشی ہے. تو جہاں وہ آیا ہے وہیں اس کو رکھنا پڑے گا. لہذا خود ذکر میں یہ لاگو نہیں ہوتا ہے جو کہ نماز کی اصل اور مقصود ہے، تو اس کو روزے میں لاگو کیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا میں کیا بول رہا ہوں؟ ایک دم ترتیب وار ایسا ہم کو بولنے آنا چاہیے کہ آپ یہ قیاس، اس کو کیا کہیں گے؟ القیاس، القیاس مع الفارق، فارق، فرق کرنے والی چیز موجود ہے، یہ کیس الگ ہے، یہ کیس الگ ہے، اس کو اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. لہذا قربانی الگ ہے اور عقیقہ ہے کہ نہیں الگ؟ بتاؤ الگ کیسا ہے؟ جان کا تو نہیں ملا ہم کو، یعنی لفظاً جان کی دلیل ہے نہیں. ہاں، کیونکہ اگر جان کی دلیل ہے، لڑکی کو ایک جان، لڑکے کو دو جان، تو جان کا حدیث میں ذکر آیا ہے نہیں ہے؟ ہاں، بکرا بکری خاص جانور نہیں, مجھ کو یہ بتائیے کہ قربانی کے سلسلے میں قربانی اور عقیقہ, اضاحی جس کو آپ کہیں گے اور عقیقہ, دونوں الگ ہیں یا ایک ہیں؟ اس میں ذبح بولتے کرتے ہو کیا بولتے ہیں, اور اس میں بھی یہ کہ نہیں ہے, اس میں حلال جانور ذبح کرتے اور اس میں حرام نا, ایک ہے نا, یہ کس کے لیے ذبح کرتے اور یہ ایک نہیں ہے؟ تین تین دلیل دیا نا آپ کو میں نے, صحیح ہے؟ اب آپ مجھ کو بتاؤ الگ کیا ہے؟ نمبر ایک عقیقہ ایک ہی بار ہوتا ہے, اور قربانی کیا ہوتی ہے؟ فرق نمبر ایک. کوئی آدمی ہر سال اپنا عقیقہ کرتا؟ ارے میرا عقیقہ ہے, ارے پچھلے سال تو کیا تھا, پھر ہر سال کرنے کا رہتا ہے ایسا عقیقہ؟ دوسرا فرق, ہاں قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتی, اور عقیقہ پورے گھر کا عقیقہ ہو جاتا ہے ایک جانور میں نہیں ہو سکتا, یہ فرق ہے اس میں. پھر قربانی میں عورت اگر قربانی کر رہی تو کتنے جانور کرے گی, اور آدمی کرے گا تو اگر دونوں ایک ہیں تو اس میں دو آئے تو وہاں بھی دو ہونا چاہیے, ہے ایسی شرط؟ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط بتائی دونوں میں فرق کیا, مرد اور عورت میں تفریق ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا قربانی میں وہ تفریق ہے؟ نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں تفریق ہے وہاں تفریق نہیں ہے, تو الگ ہے. اور عقیقہ کبھی بھی کر سکتے ہیں, اصل مسئلہ بتائیے پھر اس کے آگے بولو. سات دن میں کے اندر کرنا چاہیے, ساتویں دن کرنا چاہیے, کب؟ عید کے یا ابا کے ساتویں دن, کب, کون سا آتا جواب؟ کس کی پیدائش؟ نانا کی. بچے کی پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کرنا چاہیے, اور قربانی آٹھویں دن. عید کے بعد, عید کا دن پکڑ کے اور تین دن, یہ بھی اختلاف ہے, تین دن ہے کہ دو دن ہے, دو بھی کوئی بولتا ہے تو ٹھیک ہے, اور بھی اس کا نیرو ہو گیا. عید کا دن اور اس کے بعد کے دو دن عام طور سے یعنی حنفی علماء بولتے ہیں, امام شافعی اور اہل حدیث علماء بولتے ہیں کہ نہیں اور تین دن ہیں اس کے بعد میں, تو چار دن پکڑ لو. اور عقیقہ کا کون سا دن ہے؟ سات دن یا ساتواں, تو اس اعتبار سے کیا کتنے دن ہوئے اس کے؟ سات دن ہوئے نا, روز ایک کرنے کا. ارے اللہ, کتنے دن عقیقے کر سکتے ہیں؟ ایک. ساتواں دن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سات ہوتے ہیں, تمہارا نمبر ساتواں ہے تو ساتوں بار آئے گا وہ ڈاکٹر کے پاس. ساتواں اور سات میں فرق ہے. تو قربانی کے دن کتنے ہیں؟ تین یا چار, اختلاف کو دیکھتے ہوئے بول رہا ہوں میں, ہمارے نزدیک چار ہیں. اور عقیقے کے کتنے دن ہیں؟ ایک دن ہے. قربانی کے دن چلے گئے تو کر سکتے نا قربانی, بہت دیر ہو گئی بکرا مل رہا نہیں تھا, میں تو وہاں بکرا بکرا تھا تو مجھ کو ٹائم ہوا, دکھ رہا نہیں تھا جلدی, لے کے آیا میں, اب کر سکتا ہوں ایک ہفتے بعد, کر سکتے؟ قربانی ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. لیکن اگر نہیں کر پایا آگے عقیقہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا؟ نبی بننے کے بعد اپنا عقیقہ کیا. کسی کی قربانی نہیں ہوئی ہو وہ سال میں کبھی بھی کر سکتا ہے, اور عقیقہ اگر نہیں ہوا ہو تو فرق ہو رہا ہے دونوں میں. ہاں نہیں, حد بے حد, متعین غیر متعین, ایک کیسا بول رہے ہیں, اتنے سارے فرق اس میں ہیں, تو معلوم ہے کہ یہ الگ ہے یہ الگ ہے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو قیاس بعض اوقات کیا جاتا ہے کسی ایک پر دوسری چیز کو, لیکن دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. زبردستی اگر قیاس کیا جائے تو پھر ایسے کئی مسائل ہیں جس میں غلطی ہو جائے گی. کہ کسی کا بھی مسئلہ کسی پر بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، غلط ہوگا وہ، ایسا کر سکتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے، روزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض روزہ چھوڑ سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن نفل روزہ توڑ سکتا ہے آدمی. اگر مہمان آ گئے، نفل روزہ کسی کا ہے، اب یہ احناف میں نہیں ہے، اسی لیے بعض لوگوں کو لگے گا کیا بتا، روزہ دم توڑ دوں گا میں، جان توڑ دوں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا. نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں، الصائم المتطوع امیر نفسہ، نفل روزہ رکھنے والا اپنے آپ کا امیر ہے، چاہے تو روزہ توڑ دے چاہے جاری رکھے. تو ایسی کئی حدیثیں ہیں، اور اس کو دن کے یعنی کسی بھی حصے سے شروع کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ کھایا نہ ہو. لیکن فرض میں کر سکتے ہیں، فرض کی قید کیا ہے؟ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کی نیت ہونا چاہیے. تو اب دونوں کو سیم بنایا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ دونوں کیا ہیں؟ روزہ ہے، لیکن دونوں کو سیم کر سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے، ایک آدمی کہے، یاد رہے گا سب کچھ انشاءاللہ، ڈرتے ڈرتے بول رہے تم، انشاءاللہ دیکھتے ابھی، اللہ سے دعا کرتے یاد رہتا کہ نہیں. ایک آدمی مثال کے طور پر فرض نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز کیسا پڑھنا چاہیے؟ کھڑے ہو کے جماعت کے ساتھ، صحیح ہے، دو فرق ہم کو ملیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور سنت نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی صاحب آئے تو دیکھا آدمی فرض ہے کہ سنت ہے، کون سی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، جماعت سے دونوں بھی. تو کیا پہلی جو دو سنت فجر کی پڑھی جاتی ہے وہ جماعت سے پڑھنا دین میں ہے؟ کبھی تو بھی پڑھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں، حدر میں کبھی پڑھے؟ نہیں. یعنی وہ کیسی پڑھی جاتی ہے؟ وہ کتنی رکعت ہے فرض؟ دو. اور یہ کتنی ہے؟ تو وہ اور یہ دونوں الگ اس کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ بولے جب وہ پڑھ سکتے تو یہ کیوں نہیں پڑھ سکتے، یہ کیا ہوا؟ قیاس. یہ قیاس صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ تو بولے تھے قیاس کرنا صحیح ہے. ہاں، کیا موجود ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ نے جماعت سے سنت نماز فجر کی، سفر ہو یا حضر ہو، کبھی بھی نہیں پڑھی. اور صحابہ نے پڑھی؟ نہیں پڑھی. تو صحابہ کا ترک ثابت ہے اس کا، تو اس کو اس پہ قیاس کیا جا سکتا ہے؟ سنت کو فرض پر قیاس کر سکتے ہیں؟ نہیں. فرض میں آپ کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر قدرت نہیں تو بیٹھ کر، اس کی بھی قدرت نہیں تو لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن نفل نماز آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. ثواب کیا ہو جائے گا اس کا؟ کم ہو جائے گا، آدھا ہو جائے گا اس کا. تو دونوں مسئلے الگ ہیں. فرض کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سواری سے اترنا پڑے گا، یعنی کون سی سواری؟ جیسے بائک وغیرہ ہے یا اس طرح کی، گھوڑا اونٹ وغیرہ ہے، اس سے اتر کے آپ نماز پڑھتے تھے. لیکن نفل نماز سواری پر پڑھ سکتے ہیں، اشارہ کر کے آپ رکو سجدہ کریں گے. فرض نماز کے لیے آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا کیا ہے؟ لازم ہے. چلو شرط، ہم آگے آئیں گے تو جب دیکھیں گے اس کو، شرط ہے اس کے لیے، کیونکہ نماز کے پہلے سے وہ کرنا پڑے گا آپ کو. لیکن نفل میں آپ سواری پہ ہوں، سواری کو آپ کہیں بھی چھوڑ دیں، آپ کی سواری قبلہ رخ سے بدل بھی جائے تو آپ کو مڑنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. یہ مسائل بھی ویسے معلوم ہی نہیں، بول رہے آپ ٹھیک ہے آ رہا آنے دو، یہ الگ مسائل ہیں، یہ ہم دیکھیں گے آگے جا کے. تو ان میں فرق ہے، ایک کو دوسرے پر قیاس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. اگرچہ یہ بھی نماز ہے، اگرچہ وہ بھی دو رکعت ہے، لیکن اس کو ایک دوسرے پر قیاس کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو قیاس کے لیے ایک تو یہ کہ اصل کے لیے دلیل ہونا چاہیے، یہ ایک اصول اس میں ہے. دوسرا یہ کہ جو قیاس کیا جا رہا ہے وہ اس سے مضبوط دلیل سے ٹکرانا نہیں چاہیے. کہ آدمی قیاس تو کر رہا ہے، جیسے مثلا ایک آدمی کہے کہ دیکھو نماز میں کیا ہے، ادب سے کھڑے رہو. دیکھو یہ ادب لگ رہا میرے کو، ناف کے نیچے ایک دم، ادب سے کھڑا ہونا یہ ہے، تو ادب ہے یہ. تو اب یہ کیا کیا اس نے، ادب کے لفظ کو پکڑ لیا، لیکن اس سے اقوی دلیل موجود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں باندھا ہاتھ؟ سینے پر. یہ قوی دلیل مسند احمد کی روایت جو ہے یہ حسن درجے کی ہے اور اس کے علاوہ روایتیں موجود ہیں, تو وہ قوی دلیل موجود ہے کہ آپ نے سینے پر باندھا. تو ادب اب جو لفظ یہ سمجھا ہے اپنے معاشرے میں جو عمل ہو رہا ہے ادب والا, اس پر قیاس کر سکتا ہے؟ اس کو جو لگ رہا ہے ادب وہ نہیں کر سکتا ہے. کوئی بولے گا ہمارے یہاں ایسا کرتے ایک دم, بچے کو ذرا ادب سے کھڑے رہو تو بچہ فوراً ایسا کر لیتا ہے, وہ فطرت پہ بھی ہے یہ. لو کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اپنے فہم اور اپنی قیاس کے مقابلے میں ہمارے معاشرے کے عمل پر ہم قیاس کر سکتے ہیں. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا عمل پہلے دیکھنا پڑے گا, اگر وہ مل گیا تو آپ قیاس نہیں کریں گے. سمجھا؟ آگے بڑھتے ہیں. تو کتنی مثال, کون کون سی مثالیں دیکھی ہم نے؟ آپ بولے تھے انشاءاللہ. ہاں, ایک انٹرسٹ کا دیکھا ہم نے, دوسرا عقیقہ اور قربانی, تیسرا روزہ فرض اور نفل, اور نماز فرض اور نفل. روزہ فرض نفل, نماز فرض نفل, سود اور دار الحرب, اور اسی طرح سے عقیقہ. اور بہت لوگ حقیقہ بولتے ہیں اس کو, حقیقت میں وہ حقیقہ نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ عقیقہ, عین سے ہے, وہ ہا سے نہیں ہے, ہا سے نہیں بلکہ وہ عین سے. تو بہرحال اجتہاد کا ہم نے دیکھا تھا, وہ تو یاد ہوگا آپ کو. قیاس اجتہاد میں ہے یا اجتہاد قیاس میں ہے؟ قیاس اجتہاد میں ہے. اجتہاد بڑا ہے یا قیاس بڑا ہے؟ اجتہاد بڑا ہے. اس میں سے جز اور کل کی نسبت کس کی کس سے ہے؟ قیاس کیا ہے؟ کس کا؟ اجتہاد کا. تو اس کے علاوہ کیا اجزاء ہیں اس میں, کیا ہو سکتے ہیں قیاس کے علاوہ اجتہاد میں؟ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ استحسان خود ہے, من استحسان فقد شر, رہا امام شافعی بولتے ہیں, جس نے استحسان کیا اس نے شریعت گھڑی. اس میں اختلاف ہے, ہم نہیں مانتے استحسان کو. ہاں, قیاس کے علاوہ کیا کریں گے آپ؟ اجتہاد مطلب آپ نہیں کریں گے, جو بھی کرتا ہے وہ کیا کر, خالی قیاس کرتا ہے اجتہاد میں؟ اور کیا, کون سا عمل کیا جا سکتا ہے اجتہاد میں؟ اجماع تو سب مل کے کر رہے, ایک نہیں کر رہا. اجتہاد میں کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح دلیل کو پانے کی کوشش کرنا. جیسے ہم نے دیکھا ایک کوشش کرنا, بھاگ دوڑ کرنا, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ بھی اجتہاد کہلاتا ہے لغوی اعتبار سے. لیکن یہ جو ہم فقہی اعتبار سے اجتہاد کر رہے ہیں, اس میں کوئی اور عمل بتائیے جو اصطلاحی اعتبار سے بھی استعمال ہوتا ہو. وہ تو پریکٹیکل ہوا, وہ اجتہاد میں وہی کر رہا ہوں, بھاگ دوڑ والا نہیں. اصطلاحی اعتبار سے کوئی ایسا عمل بتائیے. کیا؟ استنباط. لیکن استنباط بھی کیا ہے؟ اجتہاد ہی کے معنی میں ہے, یعنی ایک مسئلے کو تلاش کر کے نکالنا, استنبط. تو اجتہاد کے لیے بھی وہ استعمال ہو سکتا ہے, اسی طرح سے لفظ ہے وہ, یعنی دونوں برابری کے سمجھ لیجیے. ہاں, گھر کو جانا وہ تو اجتہاد ہی ہے نا, وہ تو تعریف ہوئی اجتہاد کی, وہ مقصد ہوا اجتہاد کا. کیونکہ میرے کو نتیجے پہ پہنچنا ہے بھائی, کر کے تو اجتہاد کرنا ہونے, تو کیوں کرتا میں؟ تو مقصد ہوا اس کا. دیکھیے, آپ کو کوئی بولے گا آپ ٹھیک ہے, آپ بتاؤ قیاس کے علاوہ کیا کرتا ہے آدمی اجتہاد میں, تو آپ سوچ رہے خالی قیاس ہی ہے. تو بولے جے کو, جس کا آپ مخالفت کر رہے اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس اجتہاد میں. ٹھیک ہے, کون آپ لوگ کیا میں؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک آدمی جب اجتہاد کرتا ہے تو تو اس اجتہاد میں کئی کام ہوتے ہیں اصطلاحی اعتبار سے. لوگ ہی نہیں, وہ کتاب ڈھونڈنا وہ ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا, بھوکا رہنا وہ سب چھوڑ دیجیے آپ, لیکن آپ واقعی مطلب اصطلاحی اعتبار سے کیا کیا, جیسے آپ نے کہا قیاس, قیاس کیا ہے, ایک اصطلاحی لفظ ہے, ایک عمل ہے قیاس کرنا, ایسے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں اجتہاد میں, مسائل مرسلہ ہو سکتا ہے وہ, لیکن وہ ایک ابھی آیا نہیں, ابھی وہ اپنے پاس, یعنی اجتہاد کرتے وقت حاصل کرنا چاہیے یا اس سے پہلے, تو اس کے اندر ہوا یا پہلے ہوا, باہر ہے وہ, سمجھ رہے ہیں آپ, کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا چاہیے, تو یہ مجتہد بننے سے پہلے یا بعد میں, پہلے ہو, تدبر ایک آیا, چلو ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی یعنی غور کرنا ہے, یہ ایک ذریعہ ہے اجتہاد میں, چلیے تدبر بھی لے سکتے. آپ کہیں گے جمع بین النصوص, تخصیص, دیکھیں نصوص میں جمع کرنا یہ کیا ہوا, تطبیق دینا, اور اسی طرح سے عموم اور خصوص اس میں دیکھنا, ترجیح دینا, نہیں بول سکتے آپ, دو دلیلوں کو دیکھا آپ نے کہا کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے, اس میں تطبیق دی, یہ بھی لفظ آ سکتا ہے اس میں. اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہو کہ عموم اور خصوص کا فرق کرنا, اس میں یہ عام ہے یہ خاص ہے, تفریق کرنا اس طرح سے, ناسخ منسوخ اس میں قرار دینا, یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے, اس طرح کی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں, اجتہاد میں آتی ہیں. راوی کے بارے میں تحقیق کرنا, حدیث کے بارے میں تحقیق اور تضعیف اور تصحیح کرنا اس کی, یہ کیا ہے, اجتہاد میں آتا ہے, یہ ساری چیزیں اجتہاد میں آتی ہیں. تو بہرحال اجتہاد کے بارے میں یہ چیز ہم نے دیکھی کہ قیاس کے علاوہ بھی اجتہاد میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اجتہاد کے لیے شرائط کیا کیا ہیں یا شروط اس کے لیے کیا کیا ہیں, مثال کے طور پر کیا کیا ہونا چاہیے مجتہد کے پاس, آپ لوگ ذرا بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہے, اس کو سب سے پہلے علم ہونا چاہیے, کون سا علم, نمبر ایک اس کے پاس کون سی زبان ہونا چاہیے, بغیر عربی کی نہیں چلتا, کیوں نہیں چلتا, ہاں جب عربی نہیں آتی تو واقعی وہ الفاظ کے معنی سمجھے گا نہیں, وہ پڑھے گا عالم ترا کیف فعل ربک, بولے گا عالم ملے ہم کو محرم کے عالم آیا, تو ایسا کچھ بھی کرنا شروع کرے گا, عربی زبان ہی نہیں آتی اس کو, یا پڑھے گا کہ اللہ بے نیاز ہے تو کیا بولے گا, وہی تو ہم بول رہے ہیں, بزرگوں کی نیاز ہوتی ہے اللہ کی نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو نیاز کی کیا ضرورت ہے, قرآن سے نکل رہا نا, اللہ کیا ہے, تو اللہ کی تو نیاز ہوتی ہی نہیں ہے, نیاز تو بزرگوں کی ہوتی ہے, کدھر ہے قرآن میں, سورہ کل اللہ اتنی پڑھے آپ لوگ, تو یہ کون سا مجتہد ہے, یہ اردو کا مجتہد ہے, کیا اس نے بھی اجتہاد بہت کیا, لیکن اس کا پورا اجتہاد کس پہ ڈیپینڈ ہے, اردو پہ, تو کیا ایسا چلے گا, نہیں, تو عربی زبان اگر نہیں آتی تو آدمی کیا کرے گا, بہت ساری غلطیاں کرے گا, تو ایک تو عربی زبان آنا چاہیے, دوسرا گہرا علم ہونا چاہیے, کس کا, قرآن و سنت کا علم ہونا چاہیے, قرآن و سنت کے علوم میں سے کیا کیا علم ہونا چاہیے, اس کو اصول اور فروع کے مسائل اس کو آنا چاہیے, یہ جواب صحیح ہے, یہ سمجھا نہیں, اصول اور فروع کے مسائل, مثال کے طور پر ارے آپ لوگ ہی بولے نا, ٹھیک ہے آسان بولو تھوڑا, دوسرا اجازت کینسل کر دو اس کو, اور بولو ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا چاہیے, آیات میں احادیث میں دونوں میں, اور کیا ہونا چاہیے, اسماء اور رجال کا علم اس کو ہونا چاہیے, یعنی حدیث صحیح ہے ضعیف ہے معلوم کیسے پڑے گا, راویوں پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے, اگر حدیث ہی ضعیف ہے تو وہی ہوگا مسئلہ جیسا سود میں ہوا, روایت جو ہے متصل ہے کیا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے, یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے, اس کے اعتبار سے پھر کیا کیا چیز ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے, حدیث کے سلسلے میں ایک اسماء و رجال کا علم، دو حدیث کے اصول اس کو معلوم ہونا چاہیے، جیسے وہ اصول و فروع میں یہ آئے گا سب، تو حدیث کے اصول اس کو معلوم ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اصطلاح مصطلح الحدیث اس کو آنا چاہیے، ہو گیا ہو حدیث، اس کے پاس 55 حدیثیں ہوں تو چلے گا کیا؟ اس کے پاس اتنا ذخیرہ ہونا چاہیے کہ وہ ان میں سے غور کرے، کم حدیثیں ہوں گی تو کیا ہوگا، اس کا اجتہاد اکثر، اس کے پاس دلیل اس کے خلاف نکل سکتی ہے بعد میں، وہ اجتہاد کر دے گا، بعد میں معلوم پڑے گا ایک حدیث ہے جو اس کے خلاف جا رہی ہے، اور ہو گیا اسماء و رجال کا علم، ہاں صحابہ کی فتح معلوم ہونا چاہیے اس کو، کیوں ایسا؟ ہونا چاہیے کیوں نہیں؟ صحابہ کی فتح بھی کیا ہے ہمارے لیے دلیل ہے، الا یہ کہ وہ نص سے ٹکرا ہے، ورنہ ہم اس کو لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم کس نے لیا؟ وہ سب سے زیادہ جانتے تھے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو صحابہ کی فتح اس کو معلوم ہونا چاہیے، اس کو اجماع معلوم ہونا چاہیے، اس کو اختلاف کس میں معلوم ہونا چاہیے، ورنہ جس میں اجماع ہے اس میں اجتہاد کرتے بیٹھے گا، ہے کہ نہیں؟ اجماع ہو جانے کے بعد اس میں اجتہاد کر سکتے ہیں، وہ ثابت شدہ مسئلہ ہے، اس کے خلاف اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں، اور فقہ کے اصول معلوم ہونا چاہیے، عام اور خاص، اور اسی طرح سے ساری چیزیں جو اس کے لیے مطلق اور مقید ہے وہ معلوم ہونا چاہیے اس کو، سند ہو گیا، تین بار ہو گیا، ہاں سند میں اضافہ یہ ہو سکتا ہے کہ سند متصل ہے یا نہیں، اس کے اندر کہاں کہاں علل ہیں، اس کو علتوں کا علم ہو، ہو گیا ہو، تو کیا کیا ہوا، ایک لغت اس کو معلوم ہو، پھر اس کے ساتھ حدیث کا بڑا ذخیرہ اس کے پاس ہو، قرآن کے علوم اس کو آتے ہوں، ناسخ منسوخ ہے اسی طرح سے، غریب القرآن ہے، یا اسی طرح سے آیات کا پس منظر ہے، شان نزول ہے، احادیث کا شان نزول ہے، کس سلسلے میں حدیث کس بیک گراؤنڈ میں آئی، کس مسئلے میں آئی، کب آپ نے ایسا کہا، اس کے پاس اس کو حدیث کے طرق معلوم ہو، ایک طریق سے ایسا آیا اور ایک طریق میں اس طرح سے زیادتی موجود ہے، اسی طرح سے حدیث کے سلسلے میں اس کو یعنی غریب الحدیث کا علم ہو، اس لفظ کے کیا معنی ہیں، جیسے قرآن میں ہے قرو، تو قرو کے کیا معنی ہیں، یا حدیث میں کوئی خاص لفظ آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اسی طرح سے صحابہ کا اختلاف کس چیز میں ہے اور اتفاق کس چیز میں ہے، یہ اس کو معلوم ہو، اس کو تاریخ معلوم ہو، اس کے پاس یعنی راویوں کے بارے میں علم ہو، اس میں سارے علوم آتے ہیں، ایک نام کے راوی، الگ الگ نام کے راوی، فلاں ابن فلاں، اس کے یعنی شیوخ معلوم ہو راویوں کے، اس کو کس کے شیوخ کون ہیں، پھر اسی طرح سے اس کو علتیں حدیث کی معلوم ہو کہ فلاں حدیث میں یہ علت ہے، تو اس طرح سے بہت سارے علوم ہیں، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور اس میں عقل، اس میں صلاحیت ہونا چاہیے استنباط کی، اس میں صلاحیت ہونا چاہیے استنباط کی، اور ویسے ہی سارے علوم اگر جمع ہو انسان کے پاس تو اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ واقعی اس میں غور و فکر کر کے مسائل نکالنے کی صلاحیت موجود ہو، مثال کے طور پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ و الرسول، اس میں کیا کیا ثابت ہوتا، اللہ کی اطاعت ثابت ہوتی، یہ معلوم ہے نا سب کو، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو اس کے رسول کی، اور ان کی بھی جن کو معاملے کا اختیار ہے، تم میں سے معاملے کا اختیار رکھنے والوں کی، پھر آپس میں تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف معاملے کو پلٹاؤ، اس سے کیا کیا نکلتا ہے، کیا ثابت ہوتا ہے، کیا آپ نے سوچا، الگ ہے، تو اگر کوئی اس میں یہ کہے کہ چار جو بنیادی ماخذ یا اصول ہیں، کتاب، سنت، اجماع اور اجتہاد یا قیاس، یہ چاروں اس آیت میں ہیں، ہیں کہ نہیں ہیں، ہیں چار اصل ہیں اس میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیسا ہیں؟ آتی اللہ و آتی الرسول میں تو کیا آ گیا؟ کتاب و سنت. قرآن و حدیث یا کتاب و سنت؟ سنت کا لفظ استعمال کریں آپ. حدیث آپ کوئی بولیں گا حدیث الگ ہے سنت الگ ہے, آپ بولو سنت معلوم کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ تو سنت میں ممانعت والی چیزیں آتی, کیا مت کرو نہیں آتا. اگر اصطلاحی اعتبار سے آپ سنت دیکھو گے تو سنت حدیث کو بھی کیا ہے, اسی لیے علماء نے نام جو دیے کتابوں کے سنن ابی داود. ابو داود کی کیا سنن, سنن کس کی جمع ہے؟ سنت کی. تو کیا صرف سنتیں اس میں ہیں؟ کیا اس میں فرائض نہیں ہیں؟ حرام چیزیں اس میں نہیں ہیں کہ کیا کیا حرام ہے؟ تو پھر سنت میں یہ سب آتا ہے. تو حدیث کے مجموعے کا نام انہوں نے کیا دیا؟ سنن. یہ بات یاد رکھیں. بہرحال تو کتاب و سنت دو چیزیں, اور اس کے بعد دو بچی کیا؟ اجماع اور قیاس. اجماع کہاں سے آ رہا ہے اس میں؟ اولو الامر سے کیا آ رہا ہے اس میں؟ اجماع آ رہا ہے, نہیں آ رہا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, تو اختلاف ہے, کیسے آ رہا اس میں اجماع؟ تو پلٹا دو, یعنی اختلاف ہو گیا تو اجماع کیسا ہوا اس میں؟ اجماع کی دلیل کہاں سے آ رہی اس میں؟ اجماع کی دلیل کون سے حصے میں ہے؟ تو پھر تو قیاس بھی آ گیا اور کتاب قرآن بھی آ گیا اس میں, پورا اس میں ہی آ گیا پورا. اجماع کہاں آ رہا ہے اس میں؟ اجماع آ رہا نا, تو اس کا مطلب شریعت کی دو اصلیں ایکسٹرا اجماع بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ آ گیا اس میں. اللہ نے کیا فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, پھر اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو تو کہاں پلٹاؤ, اور اگر نہ ہو تو وہ خود دلیل ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ شیخ عثیمین نے استدلال کیا ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھو خود اس میں اجماع کی دلیل ہے کہ اختلاف ہو تو پلٹاؤ, سب کا اتفاق ہو جائے تو وہ خود دلیل ہے, پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود ایک اتفاق جو ہے امت کے اہل علم کا اتفاق, وہ خود ایک دلیل ہے. اسی لیے کہا اختلاف ہو جائے تو اس کو پلٹاؤ, اگر نہ ہو اختلاف اور سب کا اتفاق ہو تو کیا ہے؟ وہ خود دلیل ہے. سمجھا؟ اور تیسرا کیا بچا آپ؟ قیاس, یا آپ اس کو اجتہاد بھی کہہ سکتے ہیں. اجتہاد کی دلیل کہاں ہے؟ تو وہ کتاب و سنت کی ہوئی. اولو الامر منکم, فرما برداری کتاب و سنت کے بعد کس کی آئی؟ اولو الامر کی, جو معاملے کا اختیار رکھتے ہوں, تو ان کی بھی کرو فرما برداری ہے. لیکن ان کی فرما برداری مستقل ہے یا مشروط ہے؟ مشروط ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پر اطیعوا کا لفظ مستقل استعمال نہیں کیا. اور جب دو میں اختلاف ہو جائے مجتہدین میں سے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ آگے اللہ نے وہی کہا لوٹاؤ اس کو, تو معلوم ہوا کہ وہ خود حجت ہے, دلیل ہے نہیں ہے. تو یہ اجتہاد کی دلیل ملی وہ اولو الامر منکم میں. اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ میں کیا ہوا؟ اجماع کی دلیل. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کتاب, سنت, اجتہاد اور اجماع, یہ چاروں چیزیں اس ایک آیت میں ہم کو ملتی ہیں. لیکن اجتہاد اور اجماع کا مرتبہ کہاں ہے؟ کتاب و سنت کے بعد, اور اس کے تابع ہے وہ, اس کے تابع ہے وہ. سمجھ میں آیا؟ اصل وہ دو چیزیں ہیں. لہذا کچھ لوگ بولتے ہیں, آپ لوگوں کے علماء بولتے ہیں ہمارے دو ہی اصول ہیں, تم لوگ چار بول رہے ہو. آپ کے مولانا محمد جوناگڑی نے کہا ہے اہل حدیث کے دو اصول, فرمان خدا اور فرمان رسول. تو پھر یہ تم دو بول رہے ہو, اللہ کا فرمان اور فرمان رسول, تو یہ تو دو ہی ہو گئے, تم لوگ چار کے ساتھ بول رہے ہیں, تو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ یہ بتائیے اصل کیا ہے. میں اپنے بات کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ دو. تو معلوم ہے کہ نبی نے دو بولے, تو دو پکڑ کے چلنا پڑے گا. آپ نے چار بولے نہیں, تو تمہارا اعتراض کدھر جا رہا؟ تو آپ نے دو چھوڑ کے گئے, تم لوگ چار کہاں سے لائے؟ دوسری بات یہ کہ ہم چار مان, پھر تم چار کیوں مانتے ہیں؟ تم کہ دیکھو دو ہیں, کیا ہیں؟ کتاب اور سنت. اجماع حق ہے, کیسے معلوم پڑ رہا, کہاں سے معلوم پڑا؟ سب نے مل کے بولے چلو آج سے اجماع کریں گے, اس لیے معلوم پڑا وہ آ گئے. کہاں سے معلوم پڑا کہ اجماع برحق ہوتا ہے؟ کتاب و سنت سے معلوم پڑا. اور اجتہاد کی گنجائش دین میں ہے کہاں سے معلوم پڑی؟ سب نے بیٹھ کے میٹنگ کیے, اجتہاد ہونا چاہیے بھائی, ایسا ہوا؟ وہ بھی کہاں معلوم پڑا؟ اذا حکم الحاکم, ہے نا حدیث میں کہ جب حاکم اجتہاد کرتا ہے صحیح نکلتا ہے دو اجر ہے, غلط نکلتا ہے ایک اجر ہے. تو کہاں سے معلوم پڑا یہ اجتہاد؟ سنت سے معلوم پڑا یا قرآن سے معلوم پڑا. اسی طرح سے اجماع, ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ, اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا, یہ کہاں سے معلوم پڑا؟ سنت سے, حدیث سے. تو اصل تو کتاب و سنت ہی ہیں, اور بعد کے جو دو چیزیں ہیں اجتہاد اور اجماع, یہ بھی کہاں سے معلوم پڑا؟ قرآن و سنت سے ہی. تو ہے بیسک یہ دو ہی, پھر اس کے بعد تم جو کہتے ہو چار ہیں, پھر تم کیوں بولتے ہو استحسان بھی ہے, تم کیوں بولتے مسائل مرسلہ بھی ہے, تم اس کے علاوہ بھی تو چیزیں بولتے ہو, تم صحابی کا قول بھی تو بولتے ہو, امام کا قول بھی بولتے ہو, یہ کہاں سے لائے تم لوگ؟ چار میں تو نہیں آتا یہ. کوئی آدمی اگر یہ کہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنا ہمارے اوپر لازم ہے کیونکہ ہم ان کے مقلد ہیں, بولتے نا لوگ, بولتے, اب ہم ان سے پوچھیں گے ٹھیک ہے تو آپ کے نزدیک چار شریعت کے ماخذ ہیں نا, چار دلائل ہیں آپ کے نزدیک, کتاب میں ہے امام ابو حنیفہ کی ماننا چاہیے دوسرے کی نہیں, اس شرط کے ساتھ. عالم کی بات تو قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, فسألوا اہل ذکر, یہ حدیث میں بھی دوسری جگہ پر آیا ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ماننا چاہیے اور دوسرے کی نہیں, یہ قرآن میں ہے, سنت میں ہے, اجماع ہوا ہے اس کے اوپر, ہوتا تو چار نہیں ہوتے. اور قیاس کیسا کریں گے اس کے اوپر؟ کہاں سے یعنی قیاس کریں گے کیسے, شروع کہاں سے کریں گے بتاؤ؟ تو قرآن, سنت, اجماع, قیاس, چاروں میں یہ مسئلہ ہے, امام ابو حنیفہ کی مان کے چلنا چاہیے نہیں, تو تعیناً ان کی ماننا چاہیے چاروں سے ثابت نہیں, کہاں سے لا رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو چار اگر وہ اس اعتبار سے اعتراض کرتے ہیں کہ تم دو بولتے ہو چار نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں ہم دو مانتے ہیں, اس لیے چار کیا اس کے بعد جو بھی آیا مانتے ہیں, ان دو کی بنیاد پر یہ بات کے دو آئے, اس لیے ان بات کے دو کو مانتے ہیں, اور بھی اصول ہیں ان کو بھی مانتے ہیں, کس بنیاد پر؟ دو کی بنیاد پر. تو ہمارا عالم اگر ایک عالم یہ کہے, وہ یہ کریں گے کہ آپ کا ایک عالم بولتا ہمارے دو ہیں اصول, دوسرا عالم بولتا ہمارے چار اصول ہیں, چار والے کو ماننے کا کہ دو والے کو ماننے کا؟ تو آپ بولیں گے دو اور چار کا ایوریج کتنا آ رہا؟ ایوریج تین. تو ہمارے تین اصول, ہم قیاس کو نہیں مانتے, ہم اجماع کو مانتے, کر سکتے؟ ہم بولیں گے جو دو بول رہا ہے وہ بھی صحیح ہے, اور جو چار بول رہا ہے وہ بھی صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چار کیا ہے؟ ایکسٹینشن ہے دو کا, اصل تو دو ہی ہیں, لیکن دو میں سے چار کیا, چالیس چیزیں نکلے ہم مانتے ہیں. جیسے تم بھی چار بولتے ہو, لیکن چار کے بعد تمہارے پاس اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, صرف چار نہیں ہیں, کیونکہ وہ لوگ استحسان کو بھی مانتے ہیں. عرف عام میں ایسا ہے تو عرف کہاں سے لائے؟ چار میں تو نہیں آ رہا ہو. پھر استصحاب الحال یہ کہاں سے لائے؟ معلوم ہے یہ کیا ہے؟ استصحاب کہتے ہیں کہ پہلے جیسا ہے ویسے ہی چلے گا آگے, وہ تفصیل اس کے آگے ہم جب تفصیل سے فقہ کے اصول دیکھیں گے اس میں ہم دیکھیں استصحاب کس کو کہتے ہیں, کہ پہلے جیسا اس کو لے کے چلنا پڑے گا, اس کو استصحاب بولتے ہیں. تو یہ کہاں سے لائے؟ یہ چار کے بعد آ رہا نا تمہارا, جب تم چار پہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہو تو ہم دو پہ ایکسٹینڈ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ بشرطے کہ وہ دو سے نکلتا ہو, پھر دو سے دو ہزار چیزیں بھی نکلی تو ہم مانتے. تو یہ جو چار ہیں وہ دو میں سے نکلی ہوئی دو اور ایکسٹرا چیزیں ہیں, اس لیے ہم مانتے. تو وہ جو دو بول رہا ہے وہ بیسک بول رہا ہے, اور یہ جو چار بول رہا ہے اس میں سے چار میں سے اور چیزیں نکل رہی وہ بتا رہا ہو. تو کوئی پرابلم تضاد ہے اس میں؟ اس کو سیکھیے, اس کو یاد رکھیے, ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اگلا ہمارا درس اجماع سے متعلق ہو گیا. لینے کی ضرورت ہے اجماع کے بارے میں یا نہیں؟ لیں گے, ٹھیک ہے. اگلا ایک درس ہمارا مزید ہوگا انشاءاللہ, اس کے بعد پھر چھٹی آپ کی ہوگی یا ہم آئیں گے, اور اس کے بعد دو ہفتوں بعد امتحان,